أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب آمنت بالله صدق الله العظيم صاد اور قسم ہے اس نصیحت والے قرآن کی بلکہ یہ کافر لوگ تکبر میں ہیں اور مخالفت میں ہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلیں ہلاک کی پھر انہوں نے پکارا لیکن نجات کا وقت نہیں تھا اور یہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے کیا اس شخص نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا ڈالا بے شک یہ تو عجیب بات ہے اور ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک یہی وہ چیز ہے جس کو مراد لیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات نہیں سنی پچھلی نسل میں، پچھلی ملت میں، بے شک یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی بات۔ کیا اس نبی پر نصیحت نازل کی کر دی گئی ہمارے درمیان سے، بلکہ یہ لوگ میری نصیحت سے شک کے اندر ہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ وہ رب جو غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ کیا ان کے لیے آسمانوں، زمینوں اور آسمان و زمین کے درمیان کی بادشاہت ہے؟ تو یہ لوگ سیڑھیاں چڑھ جائیں۔ یہ جو لشکر ہے اسے بھی شکست دی جائے گی دوسرے لشکروں کی طرح۔ ان سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، اور عاد نے، اور اس فرعون نے جو میخوں والا تھا، اور قوم سمود نے، اور قوم لوط نے، اور بن والوں نے، اور یہ لوگ بڑے گروہ تھے، وہی گروہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے رسول کی تکذیب کی، تو میری سزا ان پر پکی ہو گئی۔ اور یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک دھماکے کا، کہ اس دھماکے میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہمارا حساب کے دن سے پہلے جلدی دے دیجئے۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ذکر کیجئے ہمارے بندے داؤد کا، جو ہاتھوں والے تھے، اور بے شک وہ اللہ تعالی کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورہ سات کی ابتدائی 17 آیات ہیں جو میں نے آج کی مجلس میں تلاوت کی ہیں۔ سورہ سات کی ابتدا سات کے لفظ کے ساتھ ہے، اور ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی وہ حروف جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین، صاد قاف نون۔ تو یہاں سات کا لفظ ہے سورت کے اندر، اور یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اور ان کے بارے میں وہی بات ہے جو اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان ہو چکی، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے پڑھنے میں ثواب ہے، اور اس ایک حرف کے پڑھنے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مگر اس کا معنی کیا ہے، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالی ہی اپنی مراد کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ البتہ بعض علماء نقطے بیان کرتے ہیں، تو یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ سواد سے اشارہ ہے صادق کی طرف، کہ آپ تو سچے تھے اور ان لوگوں کو آپ کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر یہ کافر تکبر میں مبتلا ہیں اور مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں۔ گویا سات سے اشارہ ہے آپ کے صادق ہونے کی طرف، لیکن یہ محض ایک احتمال ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ اور صحیح بات وہی ہے کہ جو سارے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سات کے آگے لکھا، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ سات والقرآن ذی ذکر، سات اور قسم ہے اس نصیحت والے قرآن کی۔ یہ قرآن سراپا نصیحت ہے، اور اسی لیے اس قرآن کا لقب ہے ذکر، انہ لذکر لک ولقومک، یہ نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے اس نصیحت والے قرآن کی، اور قسم ہے، اب جواب قسم محذوف ہے، اور جواب یہی ہے کہ آپ بالکل سچے ہیں۔ قسم ہے اس نصیحت والے قرآن کی کہ آپ بالکل سچے ہیں، لیکن یہ لوگ آپ کو سچا نہیں مانتے، اس لیے نہیں کہ آپ سچے نہیں ہیں، یا یہ لوگ آپ کو صادق الوعد الامین نہیں مانتے تھے، بلکہ اصل بات یہ کہ ان کو تکبر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ اس نبی کے سامنے سر کیسے جھکا دیں، اپنے بتوں کو کیسے چھوڑ دیں، اس لیے یہ آپ کی مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے والقرآن ذکر، قسم ہے اس نصیحت والے قرآن کی کہ آپ بھی سچے قرآن بھی سچا. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, بلکہ یہ کافر تکبر میں ہیں اور مخالفت میں ہیں. عزت کہتے ہیں تکبر کو. ایک عزت تو حقیقی عزت ہوتی ہے, وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون, لیکن ایک عزت ظاہری عزت ہوتی ہے. تو یہاں ظاہری عزت مراد ہے, اور یہ تکبر کے معنی میں ہے کہ یہ جو کافر ہیں جو آپ کی بات نہیں مان رہے, حالانکہ بچپن سے آپ کو الصادق الوعد الامین کہتے تھے لیکن اب آپ کو سچا نہیں کہتے, تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تکبر میں مبتلا ہیں, اور اس تکبر کی وجہ سے مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں. تو فرمایا گیا بل الذین کفروا فی عزت, بلکہ یہ کافر لوگ تکبر میں ہیں, وشقاق اور مخالفت میں ہیں. شقاق یشاقق یشاقق, قرآن مجید میں ومن یشاقق اللہ ومن یشاقق اللہ کئی جگہ آیا ہے, اور یہ شقاق کا معنی ہوتا ہے مخالفت برائے مخالفت. ایک تو اختلاف ہوتا ہے, اختلاف تو دو اچھے مسلح صالح اور محبت والے لوگوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک ہوتی ہے مخالفت برائے مخالفت, اس کو عربی میں کہتے ہیں شقاق. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو چونکہ تکبر ہے اس لیے یہ آپ کی مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, بلکہ یہ جو کافر ہیں یہ تکبر میں ہیں اور مخالفت میں تلے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا, ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلیں ہلاک کی, فنادوا تو انہوں نے پکارا. جب عذاب آتا ہے پھر کافر بھی چیختے ہیں, یا انفرادی طور پر موت آتی ہے تو بھی آدمی چیختا چلاتا ہے. تو لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب عذاب کے فرشتے نظر آنے لگیں, عالم برزخ عالم شہود ہو جائے اور عالم غیب سامنے نظر آنے لگے, غیب نہ رہے, تو ایسے وقت میں نہ توبہ کا اعتبار ہے نہ ایمان لانے کا اعتبار ہے. تو ایسے وقت میں اگر پکارا جائے گا تو اس پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن, ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلیں ہلاک کی, فنادوا تو انہوں نے پکارا, ولا تحین مناص, حالانکہ وہ وقت بچاؤ کا وقت نہیں تھا. ولا تحین مناص, اور وہ وقت بچاؤ کا وقت نہیں تھا. یہ لا ولات کہا جاتا ہے کہ یہ لا اصل میں لا مشابہ بلیس ہے, اور تا جو ہے اس کے اوپر زائد کی گئی ہے, جیسا کہ سما کبھی کبھار عربی زبان میں تا زائد ہو جاتی ہے, سمت بولا جاتا ہے, اسی طرح لا کے آگے کبھی کبھار تا کو زائد کر دیا جاتا ہے. اور یہ لا چونکہ مشابہ بلیس ہے تو یہ لا تا ایسا ہو جائے گا جیسے لیست, لا تا گویا کہ لیست کے معنی میں ہو گیا. اگر یہ لا مشابہ بلیس ہو تو صورت میں اس کا اسم محذوف ہوگا اور حین مناس خبر ہوگی جو یا مذکور ہے, اور لا مشابہ بلیس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے. تو اب اس صورت میں عبارت یہ بنے گی کہ ولیست الحین حین مناس, لیست الحین حین مناس, کہ جب وہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ وقت جو ہے وہ نجات کا وقت نہیں ہوتا. لیست الحین حین مناص, یہ تو اکثر علماء کا مذہب ہے کہ یہاں لا تا مشابہ بلیس ہے, اور امام اخفش رحمہ اللہ جو مشہور نحوی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ لا نفی جنس کا ہے. اگر لا نفی جنس کا لیا جائے تو پھر حین مناص یہ اس کا اسم بنے گا اور پھر خبر اس کی محذوف ہوگی. تو صورت میں معنی یہ ہوگا کہ لا حین مناص الان, کہ اب پھر بچاؤ کا کوئی وقت نہیں ہے, اب بچاؤ کا وقت نہیں ہے. تو لا حین مناص الان, کہ اب بچاؤ کا کوئی وقت نہیں ہے. تو جب آدمی مصیبت میں آ جاتا ہے اور موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اس وقت تو سبھی ایمان لے آتے ہیں، سبھی توبہ تلّہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ وقت بچاؤ کا وقت نہیں ہوتا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلیں ہلاک کی، فنادوا، تو انہوں نے پکارا، ولا تحین مناص، اور وہ وقت بچاؤ کا وقت نہیں تھا، وہ وقت نجات کا وقت نہیں تھا۔ حضرت شیخ الہند اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصی کا ترجمہ کیا، یہ بھی لفظ بولا جاتا ہے خلاصی نہیں ہوگی، تو ولا تحین مناص کہ پھر وہ وقت خلاصی کا وقت نہیں تھا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور ان کافروں کو تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ نوجوان تو ہمارے سامنے اس نے پرورش پائی ہے، ٹھیک ہے یہ صادق الوعد الامین ہے، لیکن ایک تو یہ کوئی بڑا سردار نہیں ہے، سرداروں کے قبیلے سے اگرچہ تعلق رکھتا ہے، قبیلہ قریش سے، لیکن یہ ہم سے کوئی بڑا تو نہیں ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا رسول بننے کے لیے، لولا انزل علیہ ملکن، کہ کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالی یہاں ان کی بات نقل کر رہے ہیں کہ وعجیبو ان جاءہم منذر منہم، کہ ان لوگوں کو تعجب ہوا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا کھڑا ہو گیا، انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا۔ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اور کافر کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ کہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الوعد الامین کہتے تھے، لیکن جب آپ نے توحید کی بات شروع کی، آخرت کی بات شروع کی، اور قرآن مجید ان کے سامنے پیش کیا، تو پلٹ کے کہنے لگے کہ هذا ساحر كذاب، کہ یہ آدمی تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ جادوگر ہے کہ لوگوں کے دل کھینچتا ہے، جو بات کرتا ہے لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں، اور یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا۔ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اور کافر کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ یہ کافروں کی بات نقل کی کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بہت سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بت پرست لوگ ہیں، ان کے یہاں محبت کی دیوی اور ہوتی ہے، نفرت کی دیوی اور ہوتی ہے، اور مال و دولت کی دیوی اور ہوتی ہے، تو ہر ایک سے وہ اس کے مطابق چیزیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور اسلام تو توحید ہے، اور جو دین ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے، اس کی بنیادی توحید پر ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو کافر کہتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو عجیب چیز ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو عجیب چیز ہے۔ عجیب بھی عجیب کو کہتے ہیں، اور عجاب عربی زبان میں اس میں مبالغہ زیادہ پایا جاتا ہے، وہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ اس نے توحید کی بات کی اور سارے معبودوں کو ختم کر دیا، سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کرو، یہ اس نے عجیب بات کی ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ عجیب بات ہے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں ان کا ایک پس منظر ہے، وانطلق الملأ منهم، جو آگے آیت نمبر 6 سے لے کر وہ آیتیں آ رہی ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے بھی تھے، آپ کو شاعر بھی کہتے تھے، جادوگر بھی کہتے تھے، کذاب بھی کہتے تھے نعوذ باللہ، لیکن آپ کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ یعنی آپ کو نقصان، جانی نقصان یا مالی نقصان پہنچاتے ہوئے ڈرتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کے جو چچا ہیں ابو طالب، وہ آپ کی پشپنائی کر رہے تھے، اور ابو طالب یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کا کفیل ہوں، تو میں اس کے باپ کی جگہ میں ہوں. تو انہوں نے، مشرکین مکہ سے یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو تم اس کی بات مانو یا نہ مانو، یہ تم جانو اور یہ میرا بھتیجا جانے، لیکن تمہیں ہاتھ لگانے کی اس کو اجازت نہیں ہے. اور اسی لیے جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو آپ کو بڑا رنج ہوا، اور جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا. اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، کہ بہت ہی غم کا سال تھا کہ آپ کی بیوی بھی دنیا سے چلی گئیں، جنہوں نے قدم قدم پر آپ کی مدد کی تھی، اور ساتھ ساتھ آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے مکہ میں آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے آپ کو قبائل عرب پر پیش کیا، طائف تشریف لے گئے کہ ہے کوئی آدمی جو مجھے پناہ دے اور میں اس کے ہاں رہ کر دین کا کام کروں. بہرحال ابو طالب جو تھے وہ آپ کی پشپناہی کرتے تھے. تو جتنے سردار تھے مشرکین مکہ، قریش کے سردار، انہوں نے سوچا کہ جا کر ابو طالب سے بات کی جائے، جا کر ابو طالب سے بات کی جائے کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ اور اس کو یہ کہو کہ یہ بتوں کی عبادت سے ہمیں نہ روکے اور لوگوں کو بھی نہ روکے. کیونکہ جو بھی آدمی مسلمان ہوتا تھا تو وہ توحید سے سرشار ہوتا تھا اور بتوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کرتا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ ان کو فکر اس وقت ہوئی جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. اور عمر فاروق جب مسلمان ہوئے تو عمر فاروق بڑے دبدبے والے آدمی تھے، تو انہوں نے صاف کہا کہ اب ہم دار ارقم میں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے. کیا مطلب ہے ہم چھپ کر نماز پڑھیں، ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اب مسلمان بیت اللہ کے اندر مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگے. تو مشرکین مکہ کو محسوس ہوا کہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے اور اب ہمارے بڑے بڑے لوگ بھی ہم سے جا رہے ہیں. تو یہ سب پہنچے ابو طالب کے پاس اور یہ کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیے اور اس کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے اور لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نہ روکے. حضرت جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا تو اور آپ سے کہا کہ بھتیجے، یہ لوگ ہیں، یہ آئے ہیں میرے پاس اور یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو، تو کوئی ایسی صورت کر لو کہ جس سے یہ لوگ بھی ناراض نہ ہوں اور میں بھی تمہاری جو میں نے کفالت لی ہوئی ہے، ذمہ داری لی ہوئی ہے، وہ بھی میری باقی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے تو صرف ایک بات کہنی ہے، اگر یہ وہ ایک بات یہ لوگ مان لیں تو اس کے بعد میرا اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ مجھے سرداری چاہیے، نہ مجھے پیسے چاہیے، نہ مجھے عورتیں چاہیے. کیونکہ یہ سب مشرکین مکہ یہ سب پیشکشیں کر چکے تھے کہ پیسہ چاہیے تو پیسہ لے لو، عورتیں چاہیے تو عورتیں لے لو، اور سرداری چاہیے تو ہم تمہیں سردار بنا لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک بات مجھے چاہیے. ابو جہل، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن المغیرہ، جو بڑے بڑے کافر سردار تھے، وہ کہنے لگے ایک بات، ہم تو تمہاری دس باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دس باتیں نہیں، صرف ایک بات مان لو. کہا وہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور آپ نے فرمایا کہ دنیا بھی یہ تمہارے سامنے سرنگو ہو جائے گی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی دنیا کی اور آخرت کی. اب جب آپ نے صرف ایک بات کہی، کہاں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو تمہاری دس باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ان کے سامنے رکھا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے چلو یہاں سے نکلو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, اور اپنے معبودوں کی جم کے عبادت کرو, یعنی بتوں کو نہیں ہم نے چھوڑنا. اس کو قرآن کہتا ہے وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا, آیت نمبر 6 میں فرمایا جا رہا ہے وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ, ملأ کہتے ہیں سردار کو, سرداروں کو. قال الملأ, قرآن مجید میں کئی جگہ آیا, تو وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ, اور ان کے سردار چل نکلے. أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا, اور یہ کہتے ہوئے کہ چلو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, اور اپنے آلیہ پر, اپنے معبودوں پر جم جاؤ. صبر کہتے ہیں حبسک علی ما تکرہ, حبس النفس علی ما تکرہ, تو اپنے معبودوں پر جم جاؤ. ان ھذا لشیء یراد, اور یہ تو وہ چیز ہے جس کو مراد لیا جا رہا ہے. اب یہ جو مشرکین مکہ نے کہا انمشوا واصبروا علی آلہتکم, کہ چلو یعنی اس مجلس سے اٹھ جاؤ, اب ہمیں آگے بات نہیں کرنی. واصبروا علی آلہتکم, اور اپنے معبودوں پر صبر کرو, اپنے بتوں پر صبر کرو, یعنی بتوں پر جم جاؤ. اب آگے جو فرمایا گیا ان ھذا لشیء یراد, اس کی تفسیر کئی طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک تفسیر تو یہ ہو سکتی ہے کہ ھذا اس میں اشارہ اور اس کا مشار اونڈے لیا صبر علی الالہ ہو, تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ ان ھذا لشیء یراد, کہ یہ جو ہم نے اپنے معبودوں کو پکڑا ہوا ہے بس یہی ایک چیز ہے جو ہماری مراد ہے, ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے, اپنے بتوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو ان ھذا لشیء یراد, بے شک یہ صبر علی الالہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہی ہماری مراد ہے. یہ تو ایک مفہوم ہے, اور اس کا دوسرا مفہوم جو اکثر مفسرین نے لیا وہ یہ ہے کہ ان نہادہ کا اس میں اشارہ توحید کی طرف ہو, اور توحید جب مراد لی جائے گی تو مطلب یہ ہوگا کہ ان نہادہ لشیء یراد, کہ یہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو مراد لی جا رہی ہے, یعنی یہ محمد جو ہے یہ توحید کو چھوڑتا نہیں ہے. اور ایک تیسرا مفہوم بہت سارے علماء نے ذکر کیا, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو محمد توحید کی بات کرتا ہے, اصل میں اس توحید کے پیچھے اس نے اپنی حکومت قائم کرنی ہے. تو ان نہادہ لشیء یراد منہ غیرہ, یہ مطلب ہو جائے گا. ان نہادہ لشیء, یہ ایک ایسی بات ہے, توحید ایک ایسی بات ہے کہ اس توحید سے کچھ اور اس کی مراد ہے. ان نہادہ لشیء یراد, بے شک یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے مراد لیا جا رہا ہے, جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے کسی اور مقصد کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی توجیہ ہے وہ سب سے آسان ہے اور قریب کی ہے, کہ ان ھذا لشیء یراد, کہ جو صبر علی الالہ ہے یعنی اپنے معبودوں پر جمے رہنا, یہی بس ہماری مراد ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. آگے ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ ما سمعنا بھذا فی الملت الاخرہ, کہ ہم نے قریب کی ملت میں, آخری ملت میں یہ بات نہیں سنی. آخری ملت سے مراد ہے اپنے نسل کے لوگ, کہ ہم سے پہلے جو لوگ یہاں گزر چکے ہیں ہمارے آبا و اجداد, ان سے تو کبھی ہم نے توحید کی بات نہیں سنی, سبھی بتوں کی پرستش کرتے رہے ہیں, ہم بھی بتوں کی پرستش کرتے رہیں گے. ما سمعنا بھذا فی الملت الاخرہ, ہم نے یہ توحید کی بات نہیں سنی قریب کی ملت میں, آخری ملت میں. ان ھذا الا اختلاق, نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی بات, نہیں ہے یہ توحید مگر گھڑی ہوئی چیز. اُنزل علیہ الذکر من بیننا, کیا اس نبی پر نصیحت نازل کی گئی ہمارے درمیان سے, ہم سب کے درمیان سے. یہ وہ بات ہے جو ابھی میں نے عرض کی تھی کہ یہ کافر یہ کہتے تھے کہ ہم سب بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, تو یہ ابھی تو نوجوان لڑکا ہے, نوجوان ہے, تو اس کے اوپر یہ وحی کیسے نازل ہو گئی؟ بھئی نازل ہونی چاہیے تو ہمارے اوپر ہونی چاہیے تھی. یہ تھی تکبر تھا ان کو. تو قرآن نے بھی اس کو پیچھے فرمایا بلہم فی بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. تو کافر یہ کہتے تھے کہ انزل علیہ الذکر من بیننا, کیا اس نبی پر نصیحت نازل کر دی گئی ہمارے درمیان میں سے, یعنی ہم سب کو چھوڑ کر اس پر نازل کی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم فی شک من ذکری, بلکہ یہ لوگ میری نصیحت سے شک میں ہیں, یہ لوگ میری نصیحت سے شک میں ہیں. بل لما یذوقوا عذاب, بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. یہ جو ڈینگے مار رہے ہیں اپنے آپ کو نبی بننے کا مستحق قرار دے رہے ہیں, یہ تکبر کی وجہ سے ہے, مخالفت برائے مخالفت کی وجہ سے ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. آگے جو آیات آ رہی ہیں آیت نمبر 9-10, ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو وحی ہے یا اور خزانے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے, کسی کو کوئی چیز عطا فرماتا ہے, تو یہ سمجھنا کہ ہم نبی بننے کے زیادہ مستحق تھے یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو اللہ یختار من یشاء ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیار, تیرا رب ہی پیدا کرتا ہے اور تیرا رب ہی انتخاب کرتا ہے کہ کس کو کیا بنانا ہے. ما کان لہم الخیار, لوگوں کو اس اختیار میں کوئی دخل نہیں ہے. تو آگے جو آیت نمبر 9-10 آ رہی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بادشاہت اللہ کی ہے, خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اور اس کو نبی بناتا ہے. اور یہ لوگ اگر اللہ کے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا وحی کو روکنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کے چڑھ جائیں, اور وحی کو روک سکتے ہیں تو روک لیں. فرمایا گیا ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں, تیرا رب جو غالب ہے بخشنے والا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما, کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کی بادشاہت ہے. فلیرتقوا فی الاسباب, تو سیڑھیاں لگا کے چڑھ جائیں, سیڑھیاں لگا کے چڑھ جائیں یعنی آسمان و زمین پہ قبضہ کر لیں پھر, اور وہی کو روک سکتے ہیں تو روک کے دکھا دیں. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں, تیرا رب جو غالب ہے بہت بخشنے والا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما, کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہت ہے. فلیرتقوا فی الاسباب, تو یہ لوگ سیڑھیاں لگا کے چڑھ جائیں. اگلی آیات نمبر 11-14 ان سب میں آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ تو چھوٹا سا گروہ ہے, مشرکین مکہ کا گروہ, یہ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے, یہ بھی اس کو بھی اپنے وقت پر شکست ہو جائے گی جیسے کہ فتح مکہ کے موقع پر شکست ہو گئی تھی. اور فرمایا کہ ان سے پہلے پہلے بہت شان و شوکت والے قومیں گزری ہیں, قوم نوح, قوم عاد, فرعون جو میخوں والا تھا, اور سمود, اور قوم لوط, اور اصحاب الایکہ, یہ بڑے بڑے لوگ تھے, بڑے طاقتور لوگ تھے, مال و دولت والے تھے اور جاہ و منصب والے تھے اور باغات اور زمینوں والے تھے, لیکن وہ ہلاک ہو گئے اور ان کو شکست ہو گئی. تو یہ جو چھوٹا سا گروہ قریش کا مکہ مکرمہ میں ہے, جن کے پاس نہ باغات ہیں, نہ مال و دولت ہے, نہ اور چیزیں ہیں, اس کو کیسے شکست نہیں ہوگی, یہ ویسے ہی اپنے تکبر میں مبتلا ہے. فرمایا گیا جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب, یہ جو یہاں چھوٹا سا لشکر ہے اس کو شکست دی جائے گی دوسرے لشکروں کی طرح. جندم ما, یہ جو چھوٹا سا لشکر ہے, ہنالک یہاں یعنی مکہ میں, محزوم من الاحزاب, اس کو بھی شکست دی جائے گی دوسرے لشکروں کی طرح. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد, ان سے پہلے تکذیب کی قوم نوح نے اور عاد نے, وفرعون ذو الاوتاد، اور فرعون نے جو میخوں والا تھا، فرعون نے جو میخوں والا تھا. اب یہ قرآن مجید نے فرعون کا جو ذکر کیا تو اس میں صفت اس کی ذکر کی ہے کہ وہ میخوں والا تھا. اب یہ میخوں والوں سے ایک تو مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا ظالم تھا اور ہاتھ پاؤں گاڑ کے، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں زمین پر گاڑ کر چھوڑ دیتا تھا، آدمی پڑا رہتا تھا اسی میں مر جاتا تھا بھوکا اور پیاسا، ظالم تھا. اس لیے فرعون کو کہا جاتا تھا ذو الاوتاد. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وتد کہتے ہیں کھونٹے کو اور میخ کو، اور عربی زبان میں ذو الاوتاد کھونٹا والا یہ کہا جاتا ہے اس آدمی کو جس کا قلعہ خوب گڑا ہوا ہو. وہ ایک مقولہ ہے نا کہ فلاں کا قلعہ گڑا ہوا ہے، یعنی قلعہ بڑا مضبوط ہے. تو قلعہ مضبوط ہے مطلب کہ اس طرح گڑا ہوا ہے کہ اب اس کو نکالنا مشکل ہے. تو فرعون وہ تھا جس کی میخیں گڑی ہوئی تھی، جس کا اقتدار پورے مصر میں اور مصر کے قریب کے علاقوں میں ایسا گڑا ہوا تھا کہ اس کے اقتدار سے بچنا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالی نے اس کو بھی ہلاک کر دیا. تو فرمایا جا رہا ہے کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے تکذیب کی قوم نوح نے، وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اور عاد نے اور فرعون نے جو میخوں والا تھا، وسمود وقوم لوط، اور سمود کی قوم نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب الایکا اور جنگل والوں نے. اصحاب الایکا یہ اصحاب مدین کو بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ الشعراء میں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اصحاب الایکا کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. اور بعض علماء نے تو یہ کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا گیا اور ان کے چاروں طرف جنگلی جنگل، باغات ہی باغات تھے، اس لیے ان کو اصحاب مدین بھی کہا گیا اور اصحاب الایکا بھی کہا گیا کہ بن والے تھے. بن کہتے جنگل کو، باغات کو. اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، ایک اصحاب مدین کی طرف، اور جب اصحاب مدین ہلاک ہو گئے پھر ان کو بھیجا گیا اصحاب الایکا کی طرف. تو اصحاب الایکا، ایکا کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو یعنی جنگل کو. تو قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکا، اولئک الاحزاب، یہی گروہ تھے، یعنی یہ جو مشرکین مکہ کا گروہ ہے اس کے پاس تو وہ اقتدار اور وہ فراوانی نہیں ہے جو ان سے پہلے دوسری قوموں کے پاس تھی، وہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے جو ان سے پہلے دوسرے احزاب کے پاس تھی، وہ اس دنیا سے ناپید ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا. اولئک الاحزاب، یہی وہی گروہ تھے، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، نہیں ہے کوئی ان میں سے مگر ہر ایک نے رسولوں کی تکذیب کی، فحق عقاب، تو میری سزا پکی ہو گئی. یعنی ان میں سے ہر قوم نے، قوم سمود، قوم لوط، فرعون، اصحاب الایکا، سمود، قوم لوط، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی تو اس کی سزا ملی. ان کل الا کذب الرسل، نہیں ہے ان میں سے کوئی مگر ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق عقاب، تو میری سزا پکی ہو گئی. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک دھماکے کا کہ اس دھماکے میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. کیا مطلب کہ یہ دنیا تو ختم ہو کے رہے گی اور سب کو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے، اور جب دھماکہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی تو اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی اس سے بچ سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک دھماکے کا، ما لها من فواق، کہ اس دھماکے میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. فواق کہتے ہیں وقفے کو، حدیث میں بھی آتا ہے العیادت فواق ناقۃ، عیادت بس اتنے تھوڑے سے وقفے میں کرنی چاہیے جیسا کہ اونٹنی کے دودھ دونے میں وقفہ ہوتا ہے. تو فواق کہتے ہیں وقفے کو. تو ما لہا من فواق کا مطلب یہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو دھماکہ بڑھتا چلا جائے گا, سور کی آواز بڑھتی چلی جائے گی اور اس میں کوئی پھر وقفہ نہیں ہوگا. یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک دھماکے کا, ایک چنگھاڑ کا جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. آگے آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالی نے کافروں کی بات نقل کی کہ یہ کافر کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ بھئی وہاں جائیں گے تو جنت ملے گی اور وہاں جائیں گے تو آخرت کا عذاب ہوگا, تو جو کچھ جنت میں ملنا یہیں دلا دیں ہمیں, یا جو کچھ عذاب آنا ہے نعوذ باللہ وہ آپ ہمیں یہیں دلا دیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کافروں کا قول نقل کیا اور یہ کافر جو بات کہتے تھے مذاق اڑانے کے لیے, تو اللہ تعالی نے ان کی بات نقل کی کہ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب, اور یہ کافر کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا حساب ہمیں جلدی سے دے دیجئے, تو جنت اور دوزخ آپ نے بعد میں دینی ہے, یہ دنیا میں دے دیجئے, قبل يوم الحساب حساب کے دن سے پہلے یعنی قیامت کے دن سے پہلے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا. یہ جو انہوں نے کہا کہ دنیا ہی میں سب دے دیجئے, اشارہ کر دیا کہ دنیا میں سب چیزیں ملتی نہیں ہیں, اس لیے کہ دنیا تو یہ رہنے کا گھر ہی نہیں ہے. یہاں تو آپ کتنی نعمتیں مل جائیں اس کے ساتھ تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں. یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں نعمتیں کامل طریقے سے مل ہی نہیں سکتی. اس پر مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ایک آدمی کے پاس سے, تو دیکھا کہ بہت تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, بیمار بھی تھا, تو وہاں سے گزرے تو اس کو پتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. کہا موسیٰ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا طور پہ جا رہا ہوں. کہا کہ وہاں میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت سے خوب نواز دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پر, وہاں بھول بھی گئے, تو وہاں پھر اللہ تعالی نے یاد دلایا کہ موسیٰ کسی نے تم سے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ کہا کہ ہاں, وہ ایک آدمی راستے میں ملا تھا اور بہت بیمار تھا, بہت تکلیف میں تھا, تو اس نے یہ کہا تھا کہ پروردگار سے میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے اپنی خوب رحمت سے نواز دے. تو اللہ تعالی نے فرمایا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار آپ اس کو اپنی رحمت سے نواز دیجئے. تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں رحمت تھوڑی کروں یا پوری کروں, میں تھوڑی رحمت کروں یا پوری رحمت کروں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار پوری رحمت کر دیجئے. خیر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس آئے, جب راستے میں اسی جگہ سے گزرے کہ جہاں وہ آدمی موجود تھا, دیکھا وہ آدمی موجود نہیں ہے, لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں ایک صاحب تھے اور بیمار تھے اور یہ تھے, ان کا کیا ہوا؟ کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کیا کہ پروردگار یہ کیا قصہ ہے, میں نے تو یہ درخواست کی تھی کہ آپ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو رحمتیں ہیں وہ تو آخرت ہی میں ملتی ہیں, دنیا میں تو تکلیفوں کے ساتھ ہوتی ہے, جو کامل رحمت ہے وہ تو آخرت ہی میں ملتی ہے. اور اس پر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی تھے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں اشعار پڑھ رہے تھے. تو جب اشعار پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ تو بتایا کہ یہ فلاں ہیں. اور تو آپ نے فرمایا رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ انہیں اور کچھ دن ہمارے پاس زندہ رہنے دیتے. وہ سمجھ گئے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے, تو پوری رحمت تو اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جلدی دنیا سے چلے جائیں. خیر بات ختم ہو گئی, چنانچہ اسی کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی شہادت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تو اصل رحمت تو آخرت کی رحمت ہے. تو کافر کہتے تھے کہ جو کچھ ہمیں دینا ہے دنیا ہی میں دے دیجئے حساب سے پہلے. قرآن نے کہا اصبر علی ما یقولون, یہ جو کافر دنیا 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 مانگتے رہتے ہیں آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے. اصبر علی ما یقولون, ان کی باتوں پر صبر کیجئے. واذکر عبدنا داود ذا الاید, اور آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیجئے جو ہاتھوں والے تھے, نبی تھے مگر اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے, زرہ بناتے تھے, اس کو بازار میں فروخت کرتے تھے, اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. ہمارے اس بندے کا ذکر کیجئے, ہم نے ان کو اقتدار بھی عطا کیا تھا, بادشاہت بھی عطا کی تھی, لیکن ایک پیسہ بادشاہت سے بیت المال سے نہیں لیتے تھے, اپنے ہاتھوں سے زرہ بنا کے کماتے تھے, ان کا ذکر کیجئے. اصبر علی ما یقولون, آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے. واذکر عبدنا داود ذا الاید, اور ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجئے جو ہاتھوں والے تھے. انہ اواب, بے شک وہ اللہ تعالی کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. گویا اشارہ کر دیا کہ ذکر کرنا ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرو, اور بات سننی ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بات سنو. چنانچہ اب آگے جو آیات آئیں گی 17 سے لے کر اور آگے تک تقریباً مسلسل ذکر ہے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا, حضرت داؤد علیہ السلام کا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا, حضرت ایوب علیہ السلام کا, سارا اس کا ذکر آگے آنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے, اور دعا سے پہلے ایک گزارش ہے, وہ یہ ہے کہ اب اس درس قرآن کو تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں. سن 1433 ہجری میں ہم نے شروع کیا تہا اور ماشاءاللہ چل رہا ہے, آہستہ آہستہ 8 سپارے ابھی ہوئے ہیں اور ابھی تو بہت آگے پتہ نہیں. اور میں نے تو صرف سورۃ الکہف شروع کی تھی یہ خیال کر کے کہ سورۃ الکہف کی تفسیر کر دوں گا, کیونکہ دل کا مریض ہوں, پتہ نہیں کب اس دنیا سے چلا جاؤں. تو پھر ایک سورت ختم ہو گئی, میں نے کہا چلو اگلی سورت شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ ختم ہو گئی, اس سے اگلی سورت, اس طرح آہستہ آہستہ یہ 8 سپارے ہو گئے ہیں, سورتیں آگے چل رہی ہیں, پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی 2-3 دن پہلے خاتون کا انتقال ہوا, وہ ہمارے اس درس قرآن کی خاص سامعہ تھی اور اپنے بالغ بچوں کو لے کر وہ شہر سے تشریف لاتی تھی اور یہاں آ کر درس میں شریک ہوتی تھی گھر کے اندر. پھر بعد میں وہ ان کا شہر سے آنا مشکل ہو گیا بعض مسائل کی وجہ سے, تو وہ وہاں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جمع کر کے اور پھر یہ درس قرآن آن لائن سنا کرتی تھی. ان کا بھی 2-4 دن پہلے انتقال ہو گیا, ان کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں, رضی الرحمان ان کے بیٹے کا نام ہے, تو ان کے لیے خصوصی طور پر دعائے مغفرت کیجئے. اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی راحت نصیب فرمائے اور اپنی رحمتوں سے ان کو ڈھانپ لے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے, قرآن مجید سمجھنے والا بنا دیجئے, قرآن مجید عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ جس خاتون کا انتقال ہوا ہے ان کی کامل مغفرت فرما دیجئے, ان کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیجئے. اللہم اغفر لها وارحمها وارض عنها ووسع مدخلها واكرم مثواها. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها. اللهم اغسل خطاياها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لها وارحمها وارض عنها. اللهم انها في حبل جوارك فاغفر لها وارحمها. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا جميعا, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.